أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری رات کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور پھر سماعت فرمائیے دعائے کمیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ میں عبوری جنگ بندی کے قریب سینی فوج کے حملوں میں وسعت، اور مختلف سیکٹروں پر زمینی جنگ میں شدت۔ حماس سے سینی حکومت کی شکست، شرپسندی اور برائی پر نیکی اور شرافت کی جیت ہے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا دورہ بیروت، لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات، فلسطین کے حالات اور غزہ میں مستقل جنگ بندی کے بارے میں تبادلہ خیال۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز کرتے ہیں غزہ سے۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹوں میں مختلف علاقوں میں غاصب سینی فوج کے حملوں میں مزید نہتے اور مظلوم فلسطینی عوام کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق دیر البلح میں سینی فوج کے تازہ حملے میں کم سے کم 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غاصب سینی فوج نے دیر البلح، المغازی اور البریج میں شدید گولہ باری کی ہے۔ اسی طرح شمالی غزہ کے ابو اسکندر نامی علاقے میں سینی فوج کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں بے گناہ فلسطینی عوام کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ غاصب سینی حکومت کی جار فوج نے غزہ کے الجبالیہ کیمپ پر بھی حملہ کیا ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینی فوج کے جنگی بحری جہازوں نے بھی غزہ کے دیر البلح اور النصیرات نامی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ اسی کے ساتھ جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایہ القدس سے شمالی غزہ میں سینی فوجیوں کے ساتھ سخت لڑائی میں جارحین کو بھاری نقصان پہنچانے کا اعلان کیا ہے۔ جہاد اسلامی نے بتایا ہے کہ بیت الہیہ، شیخ رضوان، النص، السفتاوی اور جنوبی غزہ کے علاقے حجر الدیق میں استقامتی جوانوں اور سینی فوجیوں کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے سینی فوجیوں کے ہاتھوں شفا اسپتال کے ڈائریکٹر کو گرفتار کیے جانے اور غزہ میں انڈونیشین اسپتال کی ابتر صورتحال کے بارے میں خبر دی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ انڈونیشین اسپتال میں موجود 200 زخمیوں سمیت طبی عملہ جار اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں ایک اسکول زخمی پناہ گزینوں کی پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جار اسرائیل کے اسنائپرز انڈونیشین اسپتال کے اطراف کے ٹاوروں پر تعینات ہیں اور ہر آنے جانے والوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ انڈونیشین اسپتال سے بچ نکلنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اسپتال کی صورتحال المناک ہے، جس سے زخمی اور بیمار نبرد آزما ہیں۔ سینی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن کے مختلف علاقوں، اسی طرح شمالی مقبوضہ بیت المقدس میں قلندیہ کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ سینی فوجیوں نے شمالی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع قلندیہ کیمپ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سینی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر توباس پر بھی حملہ کیا اور وسیع پیمانے پر تخریبی اقدامات کیے ہیں۔ سینی فوجیوں نے اسی طرح مشرقی قلقلیہ کے ازون ٹاؤن پر بھی دھاوا بول دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے جنگ غزہ میں غاصب سینی حکومت کی شکست پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج شرپسندی اور برائی پر اچھائی اور شرافت کی فتح کا دن ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے ماہرین کی کونسل صدر مجلس غفرگان کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صہیونی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ کو اپنے قبضے میں لینا اور حماس کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہ کر سکی۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ صہیونیوں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ غزہ پر قبضہ اور استقامت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ بچوں اور خواتین کے قتل عام اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے نتیجے میں عالمی سطح پر اس حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی اور انہوں نے انسانیت کے خلاف مظالم کا مقابلہ کر کے دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے استقامت کا ایک سنہری باب رقم کر دیا ہے۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ 40 دن کے بعد ہم جائزہ لیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن نے شکست کھائی اور آج دشمن کو ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور فلسطینی عوام اور تحریک استقامت کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ بچوں اور خواتین کے قتل عام اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے نتیجے میں عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے خلاف نفرت بڑھی ہے۔ صدر ایران نے اس سے پہلے لبنان کے المنار، عراق کے الاتجا، فلسطین الیوم اور الاقصا نیز، یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت میں کہا تھا کہ طوفان الاقصا آپریشن نے دشمن کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران علاقے میں جنگ میں توسیع کا درپے رہا ہے اور نہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو علاقے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے لبنان کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اس علاقے میں جنگ بندی کے عمل اور اس میں استحکام کے علاوہ لبنان کے سیاسی عمل اور دو طرفہ تعلقات کے بارے میں گفتگو کی۔ وزیر خارجہ نے فلسطین اور غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے مکمل جنگ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے سفارتی کوششیں جاری رہنے پر زور دیا۔ امیر عبداللہیان نے غزہ پر صہیونی حکومت کے جاری حملے بند کیے جانے اور مکمل جنگ بندی کے نفاذ کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے اہم بتایا اور کہا کہ بلا شبہ اگر نتن یاہو وائٹ ہاؤس کو اپنے خیالات سے مطمئن کر سکیں تو ہم خطے میں مختلف حالات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں جنگ میں توسیع کا خواہاں نہ تو پہلے تھا اور نہ اب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو علاقے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہوتی۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی غزہ کے حالات کے بارے میں انسانی حقوق کے ادارے، عالمی اداروں اور بعض ملکوں کے دوہرے رویوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کہاں ہے۔ نجیب میقاتی نے کہا، لبنان 75 سال قبل سے فلسطینی کاس کے ساتھ ہے، کیونکہ فلسطین کے مسئلے کو حق کا مسئلہ سمجھتا اور طاقت کو حق پر غلبہ نہیں دینا چاہیے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کی تاریخ کا اعلان آئندہ چند گھنٹوں میں کیا جائے گا۔ الجزیرہ کے مطابق قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے جمعرات کو کہا کہ غزہ پٹی میں انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کے وقت کا اعلان کیا جائے گا، جس سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ماجد الانصاری نے حماس اور صہیونی حکومت کے مابین جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کی تفصیلات پر مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا اور اس عمل کو بہت مثبت انداز قرار دیا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کے مشیر طاہر النونو نے کہا کہ قطر اور امریکہ جنگ بندی کے نفاذ کے ضامن ہیں اور اس وقت قیدیوں کی فہرست کے تبادلے اور جائزے کے مرحلے میں کام جاری ہے۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت انصاف کے نام سے موسوم تنظیم نے غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے دائرہ کار میں 300 فلسطینی قیدیوں کے ناموں کا اعلان کیا، جنہیں اس حکومت کی جیلوں سے رہا کیا جانا ہے۔ صہیونی حکومت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان 300 قیدیوں میں سے 150 تک قیدیوں کو 4 روزہ جنگ بندی معاہدے کی صورت میں رہا کیا جائے گا۔ لبنان میں حماس کے نمائندے عبدالحادی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے دشمن پر جنگ بندی مسلط کی ہے۔ لبنان میں اسلامی استقامتی تحریک حماس کے نمائندے احمد عبدالحادی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غاصب دشمن کے مقابلے میں استقامت میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے اور بھرپور حمایت کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے شکر گزار ہیں۔
بیروت سے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے نمائندے نے اس پریس کانفرنس میں، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان بھی موجود تھے، کہا کہ فلسطینی استقامت نے زمینی جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج اور پہلی مسلم خاتون گورنر جسٹس فاطمہ بی بی انتقال کر گئیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس فاطمہ بی بی کا آج جمعرات کو انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ کی پہلی خاتون جج اور پہلی مسلم خاتون گورنر فاطمہ بی بی کا جنوبی ریاست کیرلا کے ساحلی شہر کولم کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر 96 برس تھی۔ جسٹس ریٹائر فاطمہ بی بی 30 اپریل سن 1927 کو کیرلا کے جنوبی شہر پتنم ٹنٹا میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد نے فاطمہ بی بی کو کیمسٹری میں گریجویشن کرنے کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے آمادہ کیا تھا۔ فاطمہ بی بی کو 1983 میں کیرلا ہائی کورٹ کے جج کے طور پر مقرر کیا گیا اور 1989 میں سپریم کورٹ کی جج مقرر ہوئی اور 1992 تک اس عہدے پر فائز رہیں۔ سن 1997 سے 2001 تک وہ ریاست تمل ناڈو کی گورنر بھی رہیں۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون تھیں۔ تمل ناڈو کے گورنر کی حیثیت سے وہ راجیو گاندھی قتل کیس میں سزا یافتہ افراد کی رحم کی اپیلوں کو مسترد کرنے کے بعد سرخیوں میں آ گئی تھیں۔ دریاسنا کیرالا کے وزیر اعلی پنارائی وجین نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ جسٹس بی بی فاطمہ کے ذریعے کیرلا نے ایک ایسی ریاست کے طور پر پہچان حاصل کی جس نے ملک میں پہلی خاتون جج کا کردار ادا کیا۔ وجین نے کہا کہ جسٹس فاطمہ بی بی کے پاس زندگی کی تمام رکاوٹوں پر قابو پانے کی انوکھی طاقت تھی اور ان کی زندگی پورے معاشرے خصوصاً خواتین کے لیے ایک تحریر ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے بات واعظ، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان کی 19 سے 21 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟
سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند عالم کی بعض نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم خداوند عالم کی جانب سے عطا ہونے والی دریائی نعمتوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے آپ کو روشناس کرائیں گے، جن کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہوا ہے. تقریباً 3/3 سطح زمین پر دریا اور سمندروں کا پانی موجود ہے، اور تمام دریا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی غذاؤں پر مشتمل ایک عظیم اور بزرگ منبع کے عنوان سے شمار ہوتی ہیں، جن میں بے شمار دریائی جانور اور مچھلیاں موجود ہیں، اور انسانوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام اور سامان لے جانے کے لیے عظیم شاہراہ شمار ہوتی ہیں. اسی طرح سے بارش کا نازل ہونا، ہوا کا تبدیل ہونا، یہاں تک کہ زمین پر کچھ ہواؤں کا وجود، یہ سب کے سب دریائی کی برکتیں ہیں. یہ آیتیں بعض سمندروں میں ایک خوبصورت وجود کے ظہور میں آنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان دونوں دریاؤں کا میٹھا اور کھارا پانی ایک دوسرے کے ساتھ رواں دواں ہے، لیکن ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جو تیز بہاؤ کے موقع پر ایک دوسرے سے ملنے میں رکاوٹ بنتی ہو. اس وجود کا ایک واضح اور آشکار نمونہ گلف اسٹریم ہے جو بحر اطلس میں ہے.
سامعین، دنیا کے سمندروں سے بہت بڑے بڑے دریا جاری ہیں، جن میں سب سے زیادہ قوی گلف اسٹریم ہے. یہ عظیم دریا مرکزی امریکہ کے ساحلوں سے شروع ہوتا ہے اور تمام بحر اطلس کو عبور کر کے شمال یورپ کے ساحل تک جا پہنچتا ہے. وہ پانی کے جو خط استوا کے قریبی علاقوں سے چلتا ہے وہ گرم ہے، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی کبھی کبھی ہمراہ چلنے والے پانیوں کی طرح ہوتا ہے. سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس عظیم سمندری دریا گلف اسٹریم کا عرض تقریباً 150 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 200 میٹر ہے. اس کی روانی بعض علاقوں میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دن میں 160 کلومیٹر کی راہ طے کر لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم سمندری دریا اپنے اطراف کے پانی میں بہت کم مخلوط ہوتے ہیں. دنیا کے 5 براعظموں کے پانیوں میں ایسے دریاؤں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. ان دریاؤں کا سب سے بڑا عامل اور سبب زمین کے منطقۂ استوائی اور منطقۂ قطبی کی حرارت کا فرق ہے کہ جو سمندروں کے اس پانی میں تحریک پیدا کرتا ہے.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ فطرت خداوند عالم کی رحمت اور اس کی قدرت کا مظہر ہے، اور تمام دریا اور سمندر اس کی عظیم اور اہم قدرت و رحمت کا مظہر ہیں. قوانین فطرت خداوند عالم کے ارادے کا مظہر ہیں، نہ کہ اس کے ارادے پر حاکم ہیں. دریا کے پانیوں کا میٹھا اور کھارا ہونا، کہ جنہیں فطری طور پر متصل ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتے.
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 22 سے 25 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وله الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان.
ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
سامعین، یہ آیتیں انسان کی زندگی میں دریاؤں کے دو اہم کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں. موتی اور مونگے کے جو انسانی زندگی میں متعدد مواقع پر قابل استفادہ ہوتے ہیں، وہ دریا اور سمندر کی بالکل نچلی سطح سے نکالے جاتے ہیں. موتی کے جو زینت کے لیے ایک بہترین و گرا بہا ذریعہ ہے، اور دریا میں موجود صدف کے اندر پرورش پاتا ہے، اور زمانہ قدیم سے ہی دریا کے ساحلوں پر رہنے والے افراد کی تجارت اور کام کاج کا ذریعہ و وسیلہ رہا ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریاؤں کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ یہ تجارتی سامانوں کے حمل و نقل اور انواع و اقسام کی انرجیوں کو منتقل کرنے کا سامان فراہم کرتا ہے. وہ بھی اس طرح کے بڑے بڑے جہاز اربوں ٹن سامان کو مشرق سے مغرب کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہیں. یہاں پر یہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ سڑکوں کے بنانے اور ریلوے لائن بچھانے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن دریائی راستوں کے لیے کسی بھی طرح کا خرچ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ مفت میں یہ سہولت انسانوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔
سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگرچہ انسان خشکی پر زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دریا اور سمندر بھی انسان کے اختیار اور اس کے استعمال میں ہیں اور اس کی طرح طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہی دریا ہے جو سامان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور زمانے قدیم سے ہی انسانوں کے لیے ایک وسیع و عریض اور مفت وسیلہ شمار ہوتے ہیں۔ جو لوگ خداوند عالم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ آخر کس طرح سے خداوند عالم کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا کہ جو خشکی اور دریا میں انسانوں کے لیے مہیا اور ان کے اختیار میں ہر وقت میسر ہیں، نظر انداز کرتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
سامعین پروگرام کلام نور، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
اور سامعین، اب سورہ رحمان کی 26 سے 30 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں، اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے، اس کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟
سامن، یہ آیات کریمہ دنیا میں انسان کی مختصر زندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آخر کس طرح سے انسان کا موت کے ذریعے اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کو موت سے بچانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا ہے، اور صاحب جلال و جمال خدا کے سامنے نافرمانی کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ دنیا اور تمام مخلوقات کی جو اس میں زندگی بسر کرتی ہیں، وہ ہمیشہ تغیر و تبدیل ہوتی رہتی اور ہلاکت و نابودی سے دوچار ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ خداوند عالم کی ذات اقدس ہے، وہی خدا واحد کی جو تمام کمالات اور کائنات کے وجود میں آنے کا مظہر ہے۔
سامعین، تمام مخلوقات ہمیشہ اس کی محتاج ہیں اور اپنی حاجتوں کو اسی سے طلب کرتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، یہاں تک کہ اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں، پھر بھی اسی کی محتاج ہیں۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت ایک عام اور وسیع قانون ہے جو خداوند عالم کے علاوہ تمام مخلوقات کو اچک لے گی۔ خداوند عالم کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ سب کے سب فنا و ختم ہو جائیں گے۔ کائنات ایک جانب تو خداوند عالم کی مظہر عظمت و جلال ہے، تو دوسری جانب مظہر رحمت و مخلوقات کے لیے احسان الہی ہے۔ وہ خدا کے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس نے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمیشہ کائنات کے تمام امور کو اپنے علم و حکمت کے مطابق چلاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اس کو
کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, غصے کو پی جاؤ اور حصول قدرت کے وقت معاف کر دو, اور جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ایک بہترین شخص ہونے کی علامت ہے. جس کے اندر ایسی اخلاقی صفت پائی جائے وہ شخص معاشرے میں ہر لحاظ سے کامیاب اور ہر قدم پہ اس کا خاص احترام کیا جاتا ہے. دین اسلام میں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کے عیوب اور خطاؤں کو بخشنے کی تاکید کی گئی ہے. اس بات کی گواہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے, جو گھر کی دہلیز سے لے کر میدان جنگ کے آخری خط تک بخشش اور عفو کا مکمل نمونہ نظر آتے ہیں. معاف کر دینا اس جگہ صادق آتا ہے جہاں ذاتی حقوق میں تجاوز ہو, لیکن جہاں حریم عمومی میں تجاوز ہوا ہو تو وہاں معاف کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایسے مواقع پر معاف کرنا تجاوز کرنے والوں کو زیادہ جسارت کرنے پر آمادہ کرتا ہے, اور سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کر دینا یہی سب سے بڑی شجاعت و مردانگی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انتقام بھی لینا ہو تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے. یعنی اگر معاشرے میں عام لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے تو ایسے میں اپنی قدرت کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے, لیکن اس میں بھی غصے سے کام نہ لے. آج کا انسان قدرت کا محتاج ہے، ایک ایسی قدرت جو اسے دوسروں کے حریم کے تجاوز کرنے سے باز رکھے۔ دوسروں کے ساتھ قدرت اور طاقت کے باوجود بھی نرمی، رفعت اور انکساری کرنا سکھائے۔ لیکن آج کا انسان جیسے ہی معمولی قدرت حاصل کرتا ہے، ایک درندے کی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے حریم کا تجاوز کرتا ہے، اور جو استکباری اور استعماری قدرتیں ہیں وہ عالم کاری اور جہان سازی کا نعرہ دے کر اس جہان کے ہر انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی حریم کا تجاوز کر رہے ہیں۔ کیا ایسے میں ہم کسی اچھے اور بااخلاق فرد کی امید کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان مکتب اسلام کے عظیم رہبر و جاباز حضرت علی علیہ السلام کے اقوال اور رفتار کو اپنا نمونۂ عمل بنائے، تاکہ اپنے انسانیت کے دائرے کی حفاظت کر سکے۔ دین اسلام میں حفظ زبان پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کا اچھا کلام اس کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کلام سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تولے پھر بولے۔ زبان کو آزاد درندے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن جیسے ہی استعمال ہوگی وہ ہمارے قبضے سے نکل جائے گی۔ بس ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی زبان کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی قول ایسے ہیں جو زخم سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں ضرورت سے زیادہ کام کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا ہے، اور بالکل خاموش رہنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے کلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور زبان پر کنٹرول کرنے اور غیر منطقی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی زبان فساد اور ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ آج کے دور میں یہ اخلاقی صفت نایاب ہو چکی ہے، تبھی تو انسان ہر وقت مضطرب ہو پریشان رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے شہر میان والی سے ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد ظریف خان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ہمارے علاقے میں تینوں وقت کی نشریات میں آواز ایف ایم ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام قابل تعریف ہیں۔ کس پروگرام پر تبصرہ تحریر کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام پروگراموں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور سیاسی حالات سے آگاہی کے علاوہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں سیاسی گفتگو بھی کمال کی ہوتی ہے۔ صبح کی نشریات میں پروگرام اندازے جہاں سے بھی حالات سے بھرپور آگاہی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صبح امید سے مذہبی معلومات اور سماجی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ اور سامعین، محترم محمد ظریف خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم بن مہران بیان کرتے ہیں، کوفے میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا اور جس جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آن حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے 1 اشرفی کم نہ زیادہ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پھر سماعت فرمائیے دعائے کمیل، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسطه أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا.
Tehran-ն խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։